الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الآذين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کے ماننے والوں میں سے قرار دیا اور خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے متقدین میں سے قرار دیا. جس دن کا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھرانے میں انتظار تھا، آج وہ دن ہے. نبی اکرم اہل بیت کی نسل کی مسلسل دوام کے لیے، خاندان اہل بیت کے پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کے لیے جس پرسن کا انتظار کر رہے تھے، آج وہ دن ہے کہ جب دوسرے امام امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، امیر المومنین کے پاک و پاکیزہ گھرانے کے اندر خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، سورہ کوثر کی تفسیر حاصل ہوئی، تضمین حاصل ہو گئی کہ نبی اکرم کا گھرانہ آگے بڑھے گا. اور پروردگار عالم نے اس گھرانے کو اتنی برکت دی جیسا کہ عیسائی کریمہ کے اندر بیان ہوا ہے، فرمایا مثل کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، پاک و پاکیزہ کلام، پاک و پاکیزہ عمل کی مثال ایسے پاک و پاکیزہ درخت کسی ہے، اصلہ ثابت وفرعہا فی السماء، کہ اس کی جڑیں ثابت ہوتی ہیں، وفرعہا فی السماء اور شاخیں آسمان تک پھیل جاتی ہیں، تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربہا، اور یہ درخت ہر زمانے میں پھل دیتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے. نبی اکرم کی پاک و پاکیزہ گھرانے کی مثال وہی مثال، تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربہا، کہ نبی اکرم کا یہ پاکیزہ گھرانہ 1400 سال پہلے شروع ہوا، سورہ کوثر کے ذریعے سے پروردگار عالم نے اس کی تضمین دی، اور اس وقت سے لے کر اب تک یہ گھرانہ اپنی بہترین پھلوں کو دنیا تک پہنچا رہا ہے، چاہے وہ پھل اسلام کی تعلیمات کی صورت میں ہو یا وہ پھل کردار کی عظمت کی صورت میں ہو، خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام سے آج بھی لوگ مستفید ہو رہے ہیں. اس پاک و پاکیزہ دن کے موقع پر سب سے پہلے مبارکباد دیے جانے کا حق ان عظیم الشان ہستی کو ہے جن کو ہم ام الائمہ تعبیر کرتے ہیں، خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اساس بنیاد، وہ پاکیزہ وجود مقدس جس کو خدا نے متعالیٰ نے کوثر سے تعبیر فرمایا، وہ پاکیزہ وجود جس کے اوپر فخر انبیاء نے فخر کیا، سید المرسلین جن کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظیم شان شخصیت، اور اس کے بعد حق ہے تمام خاندان اہل بیت کا اور بالاخص ان کے وارث کا کہ جو دنیا میں تشریف لائیں گے اور اس پیغام کو اپنے کمال پر پہنچا دیں گے جس کے لیے تمام نسلیں قربان ہوتی رہیں. 250 سال اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ نے اس پیغام کی خاطر قربانیاں دی. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات مقدس ان تمام پیغامات کے ساتھ دنیا میں آئی، معجزات سے بھرپور شخصیت جس نے انسانی کمالات کو اپنی عظمت کے اوپر پہنچا دیا، اور کچھ عملی پیغام ہیں جو ہمیں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی سے حاصل ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ میں امام کی حیات طیبہ پر ان کی سیرت مبارک کے اوپر چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک اہم تشریح جو سیرت کے مطالعے کے دوران انتہائی ضروری ہے کہ توجہ کی جائے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چاہوں. گویا اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ہم نے اہل بیت کی مختلف شخصیتوں کو اپنے اپنے زاویے میں دیکھنے کی کوشش کی ہے، گرچہ اہل بیت نے تو یوں کہا کہ کلنا محمد، ہم سب کے سب اسی ایک سیرت محمدیہ کے ماننے والے ہیں، اسی ایک سیرت محمدیہ کے چلنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ہم نے ہر شخصیت کو اپنے زاویے میں دیکھا، ہم ہر شخصیت کو اپنے انداز میں دیکھتے ہیں. تو اگر کہیں شجاعت کا تذکرہ کرنا ہو تو امیر المومنین کی ہستی کو ذکر کرتے ہیں، اور وہ بھی شجاعت ان کی شمشیر کی شجاعت، میدان حرب کے اندر دکھائی جانے والی شجاعت. اگر کہیں مظلومیت کا تذکرہ کرنا ہو تو سید الشہداء کا نام لیتے ہیں، اور بعض احمد تعالیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی بنائی ہوئی فکروں کے اندر مقید کر دیا. ہمارے خیال میں ایک لحاظ سے تو یہ کام اچھا تھا لیکن ایک لحاظ سے یہ کام انتہائی نامناسب تھا. یوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کردار 12 کی تعداد میں کیوں دیے. شاید اس لیے دیے کہ انسانی زندگی کے ہر معاملے میں معصوم سیرت ہمارے پاس موجود ہو. اگر جنگ کرنی ہو تو جنگ کے لیے معصوم کی سیرت کیا ہے؟ اگر زمانہ ایسا ہے کہ جس میں جیل جانا پڑ جاتا ہے تو معصوم کی سیرت کیا ہے؟ علمی مناظرے کے لیے معصوم کی سیرت کیا ہے؟ تو شاید 12 ہونے کی مصلحت سمجھ میں آتی ہے, لیکن ان شخصیتوں کو کسی ایک کردار کے اندر محدود کر دینا یہ شاید ہماری ناانصافی ہے. لہٰذا ہمارے معاشرے کے اندر امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو ایک ایسے انداز میں دیکھا جانے لگا کہ جس کے اندر باقی ائمہ اطہار کی کردار سے علیحدہ ایک رنگ نظر آیا. سب کے سب ایک ہی زبان مقدسہ ہیں, کوئی فرق نہیں ہے, لیکن ہم نے یوں دیکھا. اب اس طرح سے ہونے لگا کہ اگر کسی کو جنگ کرنی ہو تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرے, اور اگر خدا نہ کرے کوئی ایسا مرحلہ آ جائے جس میں دشمنوں کے ساتھ مل کر کوئی کام کرنا ہے, نہ اصولوں کے تحت بلکہ اپنی منمانی کے تحت, تو نام دے دیا امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ ناانصافی. ہمیں ظاہری عمل کے بجائے روح عمل کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. یعنی اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہوگا, وہ یہ کہ ہم نے کہا کہ شجاعت امیر المومنین اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر, چونکہ وہ جنگ میں تھے, اگر یہ دونوں ہستیاں امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوتی تو عمل کیا ہوتا؟ ایسا نہیں ہے کہ اگر امیر المومنین امام حسن مصطفیٰ کے زمانے میں ہوتے تو جنگ کرتے, اور سید الشہداء اگر ہوتے وہاں پر تو جنگ کرتے اور امام حسن مصطفیٰ نے صلح کی. یہ کردار کا ظاہری فرق باطن میں ایک ہی کردار کی طرف لے کر جا رہا ہے. یہ حالات ہیں جو مختلف ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں معصوم کا ظاہری عمل مختلف ہوتا ہے. اگر حالات وہی حالات ہوں, اگر امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک سٹ ہجرا میں ہوتے یقیناً ویسی شہادت دیتے جیسے سید الشہداء نے دی, اور اگر سید الشہداء اس 41 ہجرا میں ہوتے جس میں امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کی تو وہ بھی یقیناً وہی صلح کرتے, اور بہت ساری نشانیاں ہمارے پاس موجود ہیں. امیر المومنین نے امیر شام کا مقابلہ کرنے کے لیے لشکر تیار کیا, شہادت ہو گئی, امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لشکر کو طلب کیا, 40,000 کا جرار لشکر تشکیل دیا, اور اس کے بعد پھر بڑھے کہ امیر شام کی طرف مقابلے کریں, جنگ کریں. اگر امام کی ذات کے اندر جنگ نہ ہوتی تو 40,000 کا لشکر کیوں تشکیل دیتے؟ اگر امیر المومنین کی سیرت پر نہ چلنا ہوتا تو پہلے دن سے صلح کی درخواست دے دیتے؟ کبھی بھی امام نے یہ نہیں کیا. لشکر تشکیل دیا, وہ لشکر لے کر دشمن کی سمت بڑھے, لشکر والوں نے ہمت اور حوصلے کی کمی تھی, لشکر والوں کے اندر ارادے کا فقدان تھا, لشکر والے بہانے بازی کر رہے ہیں, امام حسن مصطفیٰ کی ذات مقدس پر قاتلانہ حملہ خود لشکر کے اندر سے کیا جا رہا ہے, امیر شام کے جاسوس ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اور امام کی ذات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان تمام کے ہوتے ہوئے امیر المومنین بھی ہوتے تو صلح کرتے, سید الشہداء بھی ہوتے تو صلح کرتے. حالات ہیں جو مختلف ہیں, نہ کہ شخصیتیں. شخصیتیں مختلف نہیں ہیں. بس پہلا تو یہ معاملہ کہ ہم نے اہل بیت کی شخصیتوں کو مختلف سمجھ لیا ہے, اس کو اپنے ذہن سے نکالنا ہوگا. شخصیتیں ایک ہی, حالات مختلف. اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ اس صلح کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ جو امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں انجام پائی, اور ہمارے خیال میں اس کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ گنجائش موجود ہے. ہم نے احساس کیا کہ کم از کم اردو لٹریچر میں اس موضوع کے اوپر مضبوط تفصیلی کتاب کی بہت ضرورت ہے. کم از کم اتنا ہو سکتا تھا کہ جو کتاب رحمان معظم نے ترجمہ کی تھی اپنے طالب علمی کے زمانے میں, استاد شیخ یاسین کی لکھی ہوئی کتاب صلح امام حسن, کم از کم وہ اردو زبان کے اندر لائی جا سکتی تھی. جو ایک تفصیلی کتاب ہے اس متن کے اوپر, جو لوگ فارسی اور عربی زبان سے آشنا ہوں وہ اس کتاب کو ضرور دیکھیں, سلح امام حسن، بلکہ ہم نے سنا ہے کہ شاید اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے. تو ہمیں اس صلح کی باریکیوں کا احساس ہوگا کہ امام نے کن حالات میں صلح کی، اس صلح کا مقصد کیا تھا، اور اس کے ذریعے سے امام کیا حاصل کرنا چاہتے تھے، لوگوں کا انداز کیا تھا، لوگ ساتھ دینے والے تھے یا نہیں تھے. اگر کسی کو دور اندیشی دیکھنی ہو، اگر کسی کو یہ دیکھ رہا ہو کہ دشمن کا مقابلہ کرنے میں اگر حالات سخت ہو جائے تو مقابلہ کس طرح کیا جائے، امام حسن مصطفیٰ کی صلح کی طرف غور کریں. اور جو نقطہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر شخصیتوں کا فرق ہوتا تو امام کبھی جنگ پہ نہ جاتے جبکہ امام پہلے جنگ پہ گئے. اور اگر کسی نے یوں مشہور کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اگر یہاں پر ہوتے تو جان دے دیتے، ایک بات کے اوپر غور نہیں کر رہا. سید الشہداء 50 ہجرہ میں اپنے بڑے بھائی کی شہادت کے بعد امامت کے منصب کے اوپر فائز ہوئے، امامت سید الشہداء کا اعلان ہو گیا. اس وقت سے لے کر 10 سال تک سید الشہداء نے صبر فرمایا، بالکل اس طرح جس طرح 10 سال تک ان کے بھائی نے صبر کیا. 41 ہجرہ سے لے کر 50 ہجرہ تک امام حسن مصطفیٰ اس معاہدے کی پابندی پر رہے جو معاہدہ ہوا تھا. لوگ آتے تھے امام حسن کے پاس اور کہتے تھے کہ مولا اس آدمی نے اپنے معاہدے کی کسی شک کی پابندی نہیں کی، اس نے معاہدہ توڑ گیا. مولا فرماتے تھے ہم نے جو معاہدہ کیا ہم اس پہ باقی رہیں گے. جب شہادت امام حسن مصطفیٰ ہو گئی، لوگ امام حسین کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے بھائی نے ایک معاہدہ کیا تھا، انہوں نے پوری زندگی اس پر عمل کیا، اب ان کی شہادت ہو چکی ہے، اب وہ دنیا میں نہیں ہے، اب آپ اس معاہدے کی مخالفت فرمائیں. کہا ہم ہرگز یہ کام نہیں کریں گے، جو معاہدہ ہوا ہے اس کی پاسداری کریں گے. اگر ایسا ہوتا کہ یہ شخصیتوں کا اختلاف ہوتا تو امام حسین علیہ السلام اس معاہدے کی مخالفت کر دیتے، جہاد کے ساتھ میدان کے اندر کود بیٹھتے. لیکن یہ امامت کا کردار ہے، یہ سیاسی مصلحتوں کا کردار نہیں ہے. منصب امامت کا فیصلہ تھا کہ صلح ہو، وہی منصب امامت چاہے امام دوم کے پاس ہو یا تیسرے امام کے پاس ہو یا چوتھے امام کے پاس ہو، بس شخصیتوں کا فرق نہیں ہے، حالات کا فرق. دوسرا بہت اہم نقطہ، آپ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کی مظلومیت دیکھیں گے. ہر امام کی ایک خاص مظلومیت ہے. اگر آپ امام حسن مصطفیٰ کی مظلومیت پہ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مظلوم یعنی کیا. ایک ان کے بھائی مظلوم ہیں میدان کربلا کا مظلوم، قلت آبان و انصار، دشمنوں کی زر، خاک کربلا پہ بے گور و کفن ہونا، بچوں کا اسیر بننا، وہ مظلومیت ہے. لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، سید الشہداء کا صدن کسی کا دل نہیں. لیکن اگر آپ امام حسن مصطفیٰ کی مظلومیت کے اوپر غور کریں، وہ مظلومیت ہے جس میں قربانی ایک دفعہ نہیں دینی ہے، بار بار قربانی دینی ہے. 41 ہجرہ میں صلح کی ہے، عالم یہ ہوا ہے کہ اپنے دوستوں نے قریب آ کر اہانت کی، امام نے صبر کیا. لوگوں نے آ کر کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، نعوذ باللہ حسد نعوذ باللہ، اس سے مومنوں کی اہانت کر دی آپ نے. مولا نے فرمایا تم نہیں جانتے میں نے تم لوگوں کی جان بچا کر کیا کام کیا. در حقیقت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اگر کہیں کہ سید الشہداء کے پہلے ناصر ہیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں. سید الشہداء کی پہلی نصرت ان کے بھائی نے کی. نہ ہوتا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا وہ عمل تو سید الشہداء کی کربلا کے لیے اصحاب تیار نہیں رہتے. آپ ان اصحاب کی طرف غور فرمائیے، ان میں سے کچھ ہیں جو جوان ہیں جن کی عمریں 20 سال سے کم ہیں، لیکن اکثر وہ ہیں جن کی عمریں 30 سال اور 40 سال کی قریب. یہ 30 سال اور 40 سال پہلے والے کہاں باقی بچتے اگر امام حسن مصطفیٰ صلح نہ کرتے؟ کیا حبیب ابن مظاہر بچ سکتے تھے، مسلم ابن اوسجا، زہیر ابن قین؟ تمام کے تمام امیر شام کی سازشوں کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلے گئے ہوتے اگر امام حسن مصطفیٰ نے صلح نہ کی ہوتی اور اس جنگ کو جاری رکھا ہوتا. ان تمام باتوں کے باوجود صبر کرنا، دشمن کی باتوں پہ صبر، دشمن کی سازشوں پہ صبر، اور ان سے سخت اپنے ماننے والوں کے طنز اور اپنے ماننے والوں کے الزامات پہ صبر. اور شاید اس سے بھی زیادہ سخت اپنے گھر کے اندر موجود ایک سازشی عنصر پہ سمجھ. مظلوم ذات امام حسین امام حسن مشتبہ کی طرف دشمن کی طرف سے بھی نقصان, دوستوں کی طرف سے بھی پریشانی, اور گھر کے اندر سے سازشیں. جس امام نے زندگی میں بھی مصائب جھیلے اور شہادت کے بعد اس کے جنازے پر تیر برسائے گئے. مظلومیت کی ابتدا. اگر آپ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس کا جائزہ لیں, آپ کو سمجھ میں آئے گا ایک مقصد کی راہ میں کس طریقے سے انسان جہاد کر سکتا ہے جبکہ بے بس ہو چکا ہو. امیر المومنین کی ذات مقدس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ شجاع ذات ہے, میدان کے اندر جوہر دکھاتی ہے. اس ذات نے 25 سال صبر کیا ہے. کوئی امام امیر المومنین کی اس 25 سال زندگی کو کیوں نہیں دیکھتا؟ اس ہستی نے صبر کیا ہے جس کی شمشیر کے سامنے کوئی ہل نہیں سکتا تھا. 25 سال شمشیر کو نیام میں رکھا. امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا صبر, تحمل. امیر المومنین کے ماننے والے ایک ایک کر کے شہید کیے جا رہے ہیں, حجر ابن حدی جیسے لوگ, پاک و پاکیزہ انسان مارے جا رہے ہیں, اور امام حسن مصطفیٰ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے کہ صبر کریں. اور اگر حقیقت دیکھیں تو اس پورے مشکل کے اندر جو اصلی مجرم ہیں, دشمن تو ہیں ماننے والے بھی ہیں. اگر ماننے والے وہ خیانتیں نہ کرتے جو لشکر کے اندر ہوئی, اگر ماننے والے اس طرح سازشوں کا شکار نہ ہو جاتے جیسے کہ امیر معاویہ کی لشکروں سازشوں کا شکار ہوتے چلے گئے, تو کیا امام حسن مصطفیٰ کا صلح کا کوئی ارادہ تھا؟ اگر ارادہ ہوتا تو وہ جنگ کے لیے کیوں نکلتے؟ یہ دوستوں کی سستیاں تھیں, دوستوں کا اپنے نفس کے ہاتھوں فریب کھا جانا تھا جس نے ان کو ایسی حالت میں لا کر کھڑا کر دیا کہ اس کے بعد اگلے لمبے منصوبے کی خاطر ضروری تھا کہ صلح ہو اور دل پر جبر رکھے. تیسرا پہلو جو ہمیں امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں نظر آتا ہے, وہ عمومی طور پر مسلمانوں کی ایک کوتاہی ہے. بنی امیہ کا مقصد صرف امیر المومنین کے خاندان کو تباہ کرنا نہیں تھا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ بنی امیہ یہ کہہ رہے تھے کہ علی نہ ہو اسلام رہ جائے اور ہم اسلام قبول کر لیں گے. بنی امیہ کا اصلی مقصد اسلام کو جڑ چوکڑ کر پھینک دینا تھا. جانتے تھے اس اسلام کی بنیاد خاندان اہل بیت, فرد سے نہیں ٹکرا رہے تھے امیر المومنین کے, ان کے دین سے ٹکرا رہے تھے. اگر امیر شام امیر المومنین کے فرد سے ٹکراتا ہوتا تو مولا اپنی زندگی کی ہر چیز اس کو دینے کو تیار تھے. کیا مانگنے والوں کو دینے میں کوئی کمی کرتے تھے؟ اگر امیر شام یہ چاہتا ہوتا کہ مولا اپنی ذاتی زندگی میں سے کچھ دے دیں تو امیر المومنین نے کب کمی کی تھی؟ وہ دین مانگ رہا تھا, دین کو تباہ کرنا چاہتا تھا, اس لیے امیر المومنین نے مقابلہ کیا. اس دین کو تباہ کرنے کے لیے خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فرد کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی. امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سازشوں کا مقابلہ کر کے دین کی بقا کی کوشش کی. نتیجہ ہمارے پاس امام کی ذات کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے. مجھے کہ دین کی جد و جہد میں ہمیشہ یہ دیکھو وہ بچانے والی چیز کون سی. امام حسن مصطفیٰ نے ساری تہمتیں اپنے اوپر لے لیں, سارے الزامات اپنے اوپر لے لیں, لیکن اسلام کی مصلحت کو محفوظ کر لیا. وہ جو الزامات انہوں نے اپنے اوپر لیے وہ کیا تھے؟ ذرا امیر شام کا وہ پروپیگنڈا دیکھیے جو امام حسن مصطفیٰ کی شخصیت کو کچلنے کے لیے استعمال کیا. شاید ان کا ذکر کرنا بھی آج ولادت کے دن توہین آمیز لگتا ہے, لیکن مجبور ہیں کہ ذکر کریں. کس طریقے سے دیکھیے بنی امیہ نے کام کیا ہے کہ کہیں پر کہتے ہیں کہ امام حسن مصطفیٰ کی شادیاں اتنی ہوئیں کہ امیر المومنین نے تنبیہ کی. کیوں امام حسن مصطفیٰ کی شخصیت کو اس طرح نشانہ بنایا گیا؟ کیا عربوں میں شادیاں نہیں ہوتی تھیں؟ کیا اس زمانے کا رسم و رواج نہیں تھا؟ سب کچھ تھا, سب جانتے تھے, لیکن خاص کر امام حسن مصطفیٰ کی شخصیت کو نشانہ بنایا تاکہ دنیا کے سامنے امام کی حجیت کو ختم کر دے, امام کی قیادت اور امام کی سرپرستی کو کسی طریقے سے انڈر کوشچن لے. دسیوں اس قسم کی شخصیتوں کو کو چلنے کی کوشش کی امیر معاویہ نے، شاید سر فہرست امیر المومنین اور اس کے بعد امام حسن مصطفیٰ کی شخصیت. آج کے مسلمان کو ہوشیار ہونا چاہیے، بدقسمتی سے یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. آج تک آپ کو رائٹرز ملیں گے جو اسی سیرت اموی کے اوپر کام کرتے ہوئے امام حسن مصطفیٰ کی شخصیت کو نشانہ بنائیں گے، یا اس طرف سے نشانہ بنائیں گے کہ شخصیت کو پامال کر دیا جائے تاکہ کردار پامال ہو جائے، یا اس طرح سے نشانہ بنائیں گے کہ ایک سیرت حسنی ہے ایک سیرت حسینی ہے. اب دیکھیے، ایک تو وہ رخ تھا جس میں امام حسن مصطفیٰ کے کردار کو پامال کرنے کے لیے الزامات لگائے گئے، اب ایک اور رخ دیکھیے. ایک ہندوستان میں رہنے والے مسلمان رائٹر اپنی کتاب میں اس طرح سے لکھتے ہیں، نعوذ باللہ کہ یہاں دو متضاد کردار ہیں، سیرت حسنی سیرت حسینی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ عقل مندی کا کردار سیرت حسنی ہے اور جذباتی کردار سیرت حسینی ہے. وہ جو پاکستان کے بھی ایک اسکالر نے کہا، یہ فکر کیا فکر ہے؟ وہی فکر جس کی سب سے پہلے میں نے تشریح کی، شخصیتیں مختلف نہیں ہیں، حالات مختلف ہیں. امام حسین 41 ہجرا میں ہوتے صلح کرتے، امام حسن 61 ہجرا میں ہوتے یقیناً جنگ کربلا ہوتی، لیکن ان لوگوں نے کوشش کی ان سیرتوں کے اندر فرق آ جائے کسی طریقے سے. اور اس کے بعد کوئی مذمت کرنے لگا امام حسن مصطفیٰ کی کہ صلح کیوں کی، اور کوئی تعریف کرنے لگا لیکن وہ تعریف امام حسین کے مقابلے میں. اور اس رائٹر نے یہاں تک لکھا کہ امام حسین کا کام ایک قدر جذباتی کام ہے جس کے اندر سنجیدگی کی کمی ہے. اس کم عقل رائٹر سے کوئی پوچھے کہ 60 سال سے اوپر کی سن مبارک میں امام حسین علیہ السلام تدبیر کے اعتبار سے عرب کی مانی ہوئی شخصیت، کیا اس میں سنجیدگی کی کمی ہے؟ اس میں جذباتیت ہے؟ بس حملے مختلف قسم کے ہیں، انواع و اقسام سے طریقے سے کوشش کی جاتی ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شخصیتوں کو کسی طریقے سے پامال کر دیا جائے، ان کے کردار کی عظمت کو کم کر دیا جائے. تو کبھی ذاتی حملے کر دیے، کبھی سیاسی طور پر ان کو مقام کو کم کرنے کی کوشش کی، اور کچھ نہیں ملا تو پھر تحریفات کے ذریعے سے امام کے بارے میں روایتیں گڑ دی، امام کے بارے میں مختلف قسم کے اقوال گڑ دیے کہ باپ نے اس طرح سے نصیحت کی تھی، ماں نے اس طرح سے نصیحت کی تھی، اور ان پر نہیں معلوم نعوذ باللہ تعالی دوسرے امام نے عمل نہیں کیا، اس وجہ سے یہ ساری مشکلات پیش ہیں. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ پس پشت اس امیر معاویہ کے، امیر شام کے شیطانی کردار کو چھپانے کی، کہ جس نے اتنا سازشوں کا جال بچھایا امام کے لشکر کے اندر کہ خود لشکر والوں میں سے کچھ لوگ بظاہر، جبکہ امیر شام کے جاسوس تھے، اٹھ کر امام حسن مصطفیٰ کی شخصیت کے اوپر حملہ کر دیتے. دو قاتلانے حملے ہوئے ہیں امام حسن مصطفیٰ کے اوپر، جو دشمن ان کے لشکر کے اندر گھس کر ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کر رہا ہے وہ تاریخ میں جعلی احادیث کے ذریعے سے نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ جبکہ اس کا اسپیشلائزیشن اسی میں ہے کہ وہ مصنوعی احادیث گڑھنے کا ماہر ہے. یہ وہ عمل ہے جس کو امام حسن مصطفیٰ نے جھیلا. بس اگر آج کی دنیا میں رہنے والا، اسلام کا چاہنے والا چاہتا ہے کہ امام حسن مصطفیٰ کی سیرت سے کچھ حاصل کرے، تو چند نکات خاص کر اہمیت کے حامل ہیں. ان چند نکات کو ہم سمجھتے ہیں انتہائی توجہ دینی چاہیے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے ماننے والے کی. اور یہ ولادت کا موقع ہے، یہ موقع ہے کہ جب ہم یہ نکات عرض کریں تو جو بھی ماننے والا ہو وہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ میں نے امام حسن مصطفیٰ کی زندگی سے جو نکات حاصل کیے خود ان کے اوپر کس حد تک عمل کر سکا. پہلا نقطہ، اسلام کی راہ میں انتخاب ہم نے نہیں کرنا ہے، نظریے نے انتخاب کرنا ہے. میری طبیعت جنگ طلب ہے تو میں جنگ کا انتخاب کروں، اس کی طبیعت صلح طلب ہے تو وہ صلح کا انتخاب کرے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ خود پسندی ہے، یہ نفس پسندی کی ایک اور قسم ہے، نفس پرستی کی ایک اور قسم ہے. آپ نے انتخاب اپنی مرضی سے نہیں کرنا ہے، اسلام کے اصولوں کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے. اب جس کسی نے صلح کرنی ہے وہ امام کا نام لے دے، ایسا نہیں ہو سکتا. امام نے صلح کی کچھ خاص کنڈیشنز میں، اگر وہ کنڈیشنز اپلائی ہو رہی ہیں آپ صلح کیجئے، نہیں ہوتی پھر آپ جنگ کیجئے. بس پہلی چیز جو حاصل ہوئی وہ یہ کہ اسلام کے اصولوں کی تطبیق میں ہم نے اپنی مرضی نہیں کرنی ہے، اسلام کے اصولوں کو دیکھنا ہے. اگر اصولوں نے جنگ طلب کی تو جنگ پہ جائیں گے، اصولوں نے صلح طلب کی تو ہم صلح پہ جائیں گے. یہی جواب ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں جنگ اصل ہے یا صلح اصل ہے. تو ہم کہتے ہیں اسلام میں نہ جنگ اصلی ہے نہ صلح اصلی ہے، اسلام کے اصول اصلی ہیں، اسلام کی مصلحتیں اصلی ہیں، اسلام کا نظام اصلی ہے. اگر اس نظام کی بقا جنگ کے ذریعے سے ہے تو جنگ ہوگی، اگر اس نظام کی بقا میں جنگ مؤثر نہیں ہے صلح ہوگی. جو اصول اسلام کے مسائل مفاسد طے کریں گے ان کے تحت عمل کیا جائے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے امام حسن مصطفیٰ کی سیرت پر چلنے کی بہترین اصل حاضر کی مثال خود امام خمینی کی شخصیت ہے. جس طرح امام حسن مصطفیٰ نے اپنے والد گرامی کے راستے پر چلتے ہوئے جنگ کی، امام خمینی نے جنگ کی. دشمن کا حملہ ہوا، امام خمینی نے دفاع کیا. ایک موقع پر احساس کیا کہ اگر مزید جنگ جاری رہتی ہے اتنا شدید نقصان ہوگا کہ نظام ختم ہو جائے گا، اتنا شدید نقصان ہونے والا ہے سازشوں کے نتیجے میں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے دنیا میں ختم ہو جائیں گے. معاملہ صرف اتنا نہیں تھا کہ حکومت ایران ختم ہوگی یا نہیں ہوگی، معاملہ خود اسلام کا اور نظام کا تھا. اس عظیم الشان شخصیت نے اپنے اوپر سارے الزامات جھیل کر مسلمانوں کو محفوظ کر لیا. فرمایا میں عراق کے ساتھ جنگ بندی کو قبول کرتے ہوئے زہر کا پیالہ پی رہا ہوں. ہمیں یوں لگا کہ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والی کی قربانی. فرمایا میں اپنے ان تمام باتوں سے گزرنے کو تیار ہوں جو میں نے کہیں کہ میں جنگ کو جاری رکھوں گا. آج اسلام کی ضرورت پڑتی ہے، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے دیے ہوئے اصولوں کے تحت اپنی شخصیت کو کچل دیا اور اسلام کی مصلحتوں کو دفاع کر لیا. آج ہمارے سامنے ان کے فیصلے کی تاثیر موجود ہے. 19 سال کے بعد اب ہم اس بات کا اعتراف کرنے کے لیے بہت آسانی سے تیار ہیں کہ کتنی دانش مندی کا فیصلہ ہوا، اور انہوں نے وہ سارے الزامات جھیل لیے، اس زہر کے پیالے کو پینا قبول کر لیا. بس پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ میری پسند یا آپ کی پسند کا معاملہ نہیں ہے، جنگ طلب ہونا یا صلح طلب ہونے کا معاملہ نہیں ہے، اسلام کے اصولوں کی بات. دوسرا معاملہ یہ، آپ اسلام کی راہ میں کم مدت کی حکمت عملی کو اصلی حکمت عملی قرار نہیں دے سکتے. معاشرے کی تبدیلی بہت لمبا عمل ہے. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے 41 ہجری میں صلح قبول کی، کم از کم 20 سال لگ گئے سید الشہداء کی قربانی کو ہوتے ہوئے، پھر کئی سال لگ گئے سید الشہداء کی قربانی کے اثرات کو سمجھتے ہوئے. تو کم از کم 60-70 سال کے بعد یہ ظاہر ہوا کہ امام حسن مصطفیٰ کی صلح نے در حقیقت کیا عمل انجام دیا. اسلام کی مصلحتیں 1-2 سال میں سمجھ میں نہیں آئیں، لمبی مدت کی حکمت عملی تیار کرنی پڑے گی. اس لمبی مدت کی حکمت عملی کے اندر رہتے ہوئے طے کرنا پڑے گا ہم نے جنگ کرنی ہے یا صلح کرنی ہے، ابھی جان دینی ہے یا بعد میں جان دینی ہے. اور خوبصورت بات یہ کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام پہلے دن سے جانتے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں. مشکل یہ نہیں ہے کہ میں نے جان دینی ہے یا نہیں دینی ہے، مشکل صرف اتنی ہے میں نے صحیح جگہ پر جان دینی ہے، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم کے تحت. جس وقت چاہے گا جان دوں گا، جلدی چاہے گا جلدی، دیر سے چاہے گا دیر سے، اپنی پسند نہیں دکھاؤں گا. تقیہ در حقیقت یہی ہے، بچانا نہیں ہے، تقیہ اپنی جان کو مفید تر کام کے اندر خرچ کرنا ہے. تقیہ یہ نہیں کہ میں آج اپنی جان بچا لوں تاکہ 50 سال اور زندگی گزاروں، تقیہ یہ ہے کہ آج اپنی جان بچاؤں تاکہ ان 5 سالوں کے بعد ایسی جگہ جا کر جان دوں جہاں اسلام کے لیے سرخوروئی کا سبب بنوں. چھوٹی مصلحت پہ جان نہ دوں، بڑی مصلحت پہ جان. کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جان عزیز اسلام کے مقابلے میں مجھے جان بچانی ہے، یہ تقیہ نہیں ہے. جان تو دینی ہے، جان تو اس جان بنانے والے کی امانت ہے جو یقیناً اس کے پاس جانی ہے، لیکن اس جگہ پہ جانی ہے جہاں وہ چاہے گا. امام حسن مصطفیٰ نے قربانی تو دی، جگر کے ٹکڑے ہوتے ہوئے لوگوں نے دیکھ لی، اس کے مقابلے میں امام حسن مصطفیٰ کے لیے کہیں آسان تھا کہ میدان جنگ میں جان دے دیتے. 10 سال سازشوں کو جھیلا, دوستوں کی تانے سنے, گھر کے اندر سے سازشوں کو برداشت کیا, آخر کار زہر جفا سے شہید ہوئے. ان تمام سختیوں کے مقابلے میں چند دن کی جنگ کافی تھی. امام تحمل فرما دا. مشکل یہ نہیں ہے کہ میں یہ سوچوں کہ میرے لیے اسلام کی راہ میں کون سا کام آسان, مجھے یہ دیکھنا ہے اسلام کی راہ میں اس وقت کون سا کام ہے جو کرنے کا کام ہے, مجھے آسان لگے یا مجھے مشکل لگے میری پسند ناپسند کا معاملہ نہیں. اس کو لے کر اپنی زندگی میں بڑھیے. ہم اور آپ اسلام کی تاریخ کے بہت خوبصورت نقطے پر موجود ہیں. اسلام کی عزت اور سربلندی کا زمانہ ہمارے سامنے موجود ہے. اسلام کی راہ میں قربانی دینے والوں نے جو نتائج حاصل کرنے تھے اب ان نتائج کو حاصل ہوتا ہم دیکھ رہے ہیں. کئی 100 سال سے مسلمانوں کا جو خون بہ رہا تھا اب اس خون کی سب تاثیر ہمیں نظر آ رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین, اپنے شہداء کے خون کے اوپر فخر کرتے ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیوں پر فخر کرتے ہیں, چاہے وہ زہر جفا سے ہو, چاہے وہ شمشیر سے ہو, چاہے وہ زندانوں کے اندر ہو, چاہے وہ میدانوں کے اندر ہو. فخر کرتے ہیں اس خاندان کے ماننے والے ہیں جس نے 11 نسلیں قربانی دی ہیں اسلام کے لیے. فخر کرتے ہیں اس مکتب کے ماننے والے ہیں جس کے آنے والوں نے 1400 سال مسلسل قربانیاں دی. ان قربانیوں پر فخر کرتے ہیں جو فی زمانہ اسلام کی خاطر دی جاتی, ان شہداء کی شہادتوں پہ فخر کرتے ہیں جنہوں نے صرف اسلام کی خاطر اپنے آپ کو قربان کیا, اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اگر ہمارے آئمہ نے جان دی, ان کے اولادوں نے جانے دی, ان کے ماننے والوں نے جانے دی, تو ہماری جان اس کے مقابلے میں بہت حقیر ہے. یہ ان کی شہادتوں کے مقابلے میں وہ حقیر تحفہ بھی نہیں بن پائے گا جو ہم ان کے حضور پیش کر سکیں. اپنی زندگیوں کو اپنے مکتب کی امانت سمجھتے ہیں, اور اس ولادت کے موقع پر تمام خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور تبلیغ اور تہنیت کا پیغام بھیجتے ہوئے ان سے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہماری جانیں آپ کے پیغام پر قربان, ہماری اولادیں آپ کے پیغام پر قربان, اور ان سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس قربانی کو قبول کریں, ہماری ناقص قربانیوں کو قبول کریں, اور انشاءاللہ اسلام کی عزت سربلندی اور اس کی فتح میں ہمارا حصہ بھی شامل رہے. اس ماہ رمضان میں دعا کیجئے کہ پروردگار ہمارے اور آپ کے اعمال کو قبول کرے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ, اسلام کی حجتوں کے ساتھ, اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارے اور آپ کے توسل کو بڑھا دے, اور انشاءاللہ رائے حق پر چلتے ہوئے فخر اور عزت کے ساتھ پروردگار عالم کے حضور پہنچنے کی سعادت حاصل کرے. خدا آپ کو ان تمام میدانوں میں کامیابی عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.